بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول من الكريم، أما بعد. آج 4 جون 2014 جوابات کی ڈسکشن میں 16 مشہور جاری ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. سامعین، ہم نے کہا سوال جواب کی شروع ہو، ایک ضروری وضاحت نوٹ فرما لیں کہ بعض سوالات شیخ محترم کی جانب سے، جیسے کہ اس سے پہلے انٹرسٹ بیس پہ کام کرنے کے متعلق دیا گیا تھا، یہ شیخ کا سوال جواب شیخ کے اسی سوال کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ ہر سوال کی خاص نوعیت ہوتی ہے اور اسی پس منظر میں جواب دیا جاتا ہے. تو لہٰذا براہ کرم تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ ضروری نوٹ فرما لیں کہ ایک سوال یا آدھے سوال کو جو ہے کسی اور چیز پر آپ سے نہ کریں، بلکہ مکمل سوال کو لے کے اور صرف پس منظر کو لیتے ہوئے اس پس منظر کے ہی اندر آپ جواب کو تلاش کریں، تبھی آپ کے لیے اس میں فائدہ رہے گا. تو بلا داخل جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. گروپ نمبر سے ایک سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ چہرے کا پردہ مستحب ہے یا واجب ہے؟
یہ مسئلہ یہ علم کے نزدیک مسئلہ ہی ہے، لیکن عمومی طور پر علماء اہل حدیث اس کی طرف گئے ہوئے کہ چہرے کا پردہ واجب ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا بناتکم المؤمنین یؤمنون علیهن من جلابیبهن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے آپ کہہ دیجیے کہ وہ یؤمنون علیهن من جلابیبهن، اپنے اوپر جن کے چہرے پر اپنی چادر لٹکا لیں. تو اس آیت کے اندر حکم ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو پردار کرتا ہے، کوئی بھی ایسی حدیث جو صحیح ہو اپنے معنی میں اور سند کے لحاظ سے صحیح ہو مجھے نہیں مل سکتی جس کے چہرے کا پردے کا استعمال کیا گیا ہو. لہٰذا راجح قول یہی ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا واجب ہے.
اگلا سوال ہے، اگر کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے تو فرض نماز کے لیے اقامت ہو گئی تو کیا نفل نماز ہونی چھوڑ دے گا؟ اور اگر چھوڑ دے گا تو کیا بعد میں اس کو مکمل بھی کرنا چاہیے یا نہیں؟
کیونکہ سوال کے دو حصے ہیں، پہلے حصے کا جہاں تک تعلق ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دے گا تو اس سلسلے میں راجح قول یہ ہے کہ اگر اس کی ایک رکعت باقی رہ گئی یا ایک رکعت کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے اور اسے امید ہے کہ اس کو پورا کر کے امام کے ساتھ پہلی رکعت میں مل جائے گا تو اس کو پورا کرنے باطل نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے مواقع پر ایک رکعت پوری کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے آپ مطلب کا فرمان ہے کہ جس نے عصر کی ایک رکعت پالی یا فجر کی ایک رکعت پالی سورج نکلنے سے پہلے تو اس نے گویا کہ فجر کی نماز کا وقت پالیا. تو اگر ایک رکعت باقی ہے تو اس کو پورا کرے، اور اگر دونوں رکعتیں باقی ہیں تو اس کو پورا نہ کرے. دوسرا حصہ سوال کا یہ ہے کہ کیا نفل نماز کی قضا ہے؟ نفل نماز کی قضا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اس سلسلے میں کوئی نسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے کہ جو آدمی روزہ نفل رکھا ہوا تھا ہم اسے توڑ دیا، یا نفل نماز پڑھ رہا تھا اسے توڑ دیا تو اس کی قضا کرے. اگر قضا کر لیتا ہے تو بہتر ہے.
گروپ نمبر دو کے ساتھ سوال کرتے ہیں، منہج سلف دعوت کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں کچھ کرو
بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی وضاحت کر دی ہے، خود ہو گئی سب میرے رب جس دن حکمت حسنا تھی وجہ جنہن دن لگی ہوئی حسن. اس آیت کے اندر اللہ نے تین اسلوب بیان کیے ہیں، خود ہو رب حکمت حکمت کے ساتھ ہو، پیار سے نصیحت کر کے ہو، اور احسن طریقے سے بہت مباحثہ ہو. ایک اور اسلوب قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، یہ اسلوب ہے ان الذین ظلموا منهم، ہاں جو لوگ الٹی بحث کرنا چاہیں ان کے ساتھ سخت نظر بہت مباحثہ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ دعوت کا ایک اسلوب اچھا اسوہ پیش کرنا ہے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے میں تمہارے لیے اس کا بہترین اسوہ نہیں ہوں. تو منہج السلف کے اندر جو اسلوب بیان کیے گئے ہیں وہ وہی ہیں جو قرآن حدیث کے لیے محفوظ ہیں.
گروپ نمبر تین کے ساتھ سوال کرتے ہیں، حدیث نقل کرتے ہوئے کہ وہ وہی حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو امیر بنایا اور انہوں نے آگ جلائی اور آگ میں لوگوں کو کودنے کا حکم دیا, تو کچھ لوگوں نے آگ میں کودنا چاہا اور کچھ لوگ اس سے منع رہے. حدیث کو نوٹ کرتے ہوئے ساری سوال کرتے ہیں کہ اس حدیث کی صحت کیا ہے, صحیح ہے
یا بخاری وغیرہ میں تو ابو داؤد میں ہے صراحت کے ساتھ ہے.
اگلا سوال ہے کہ ہم سوال کرتے ہیں کہ ایک لڑکی جو ہے سعادت گھرانے کی اور لڑکا سعادت گھرانے کا نہیں ہے, تو کیا ایسے غریب خاندان کو زکات دی جا سکتی ہے یا نہیں؟
اصل میں سب سے پہلے توجہ یہ دینی چاہیے کہ یہ لفظ سعادت جو اس قدر کثرت میں استعمال ہو رہا ہے اس کا مفہوم کیا لیا جاتا ہے. اصل چیز یہ ہے اس پرانے حدیث شریف کی روشنی میں بنو حاشم اور بنو مطلب یہ دو خاندان ایسے ہیں جن کے لیے صدقہ اور زکات کا مال کھانا جائز نہیں ہے. تو جب ان کے لیے جائز نہیں ہے تو انہیں دینا بھی جائز نہیں ہوگا. تو ہر آدمی جو اپنے کو سید لکھ لے رہا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بنو حاشم اور بنو مطلب کے لیے ہو. اگر وہ شخص یہ دعویٰ کرتا ہے تو ٹھیک ہے وہ زکات کا مال نہ کھائے, لیکن ہر ایسا شخص جو ہندوستان میں دعویٰ کر رہا ہے اس کی دعوت قبول نہیں کی جائے گی. اس طریقے سے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ ان کے خاندان میں سید طلب نہیں تھا, لیکن بعد میں ان لوگوں نے سید کا نام اپنے نام کے ساتھ استعمال کر لیا ہے. البتہ جہاں تک نفس سوال کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ شوہر جو تعداد کہہ رہا ہے اگر اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ بنو حاشم خاندان کا ہے, تو اگر شوہر بنو حاشم خاندان کا نہیں ہے اور بیوی بنو حاشم کو ہے تو شوہر کو دینا جائز ہے, بیوی کو دینا جائز نہیں ہوگا. البتہ شوہر کے پاس جو مال آئے گا وہ عورت اس کو آ سکتی ہے.
اگلا سوال ہے کہ کیا چھوٹے بچے کے غسل کا طریقہ کیا ہے, اور یعنی ایک ہفتے کے بعد بچہ پیدا ہوا اور انتقال ہو گیا, اس کے غسل کا طریقہ اور اس کی بھی نماز پڑھنا
دیکھیے. اس کا تغسیل اور تقسیم اس کی نماز جنازہ واجب نہیں ہے, سنت ہے. اس کے غسل کا کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے, جو طریقہ عام میت کا ہے وہی اس کا بھی ہے, جو اس کے لیے سہولت رہے آسانی رہے جس طریقے سے. اب اگر دیکھیے اصل میں غسل واجب یہی ہے کہ اس کے پورے جسم کو کر کر دیا جائے, اور جو طریقہ بیان کیا گیا ہے حدیثوں میں وہ واجب طریقہ نہیں ہے, بلکہ وہ طریقہ سنت اور مستحب ہے. لیکن چونکہ بچے اگر صرف ایک ہفتے کا ہے اس کو اس طریقے سے غسل دینا اس کو بھی چاہے مشکل کام ہے, تو ایسی صورت میں کیا ہوگا اس کو جس طریقے سے بھی غسل دیا جا سکے وہ کافی ہوگا.
گروپ نمبر چار کے ساتھ ہی سوال کرتے ہیں کہ میرا اسامہ نہیں بن رہا تھا, تو میں نے دعا کی کہ اللہ اگر میرا اسامہ بن جائے تو میں شکرانے کی نماز پڑھوں گا, کہ ایسا کرنا درست ہے؟ نہیں زمانے شکرانے کا طریقہ کیا ہے؟
کیونکہ ایسا کرنا شریعت کی نظر میں مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, مستحب نہیں ہے. کہ کوئی آدمی نیک کام کی نظر کب مانے جبکہ میرا کوئی کام ہو جائے تو, اسی لیے شریعت کو منع کیا گیا ہے. البتہ اگر کسی نے نظر مان لیا ہے تو اس کو پورا کرنا واجب ہوگا, اگر مان لیا ہے تو اس کو پورا کرنا واجب ہوگا. جی
اگلا سوال ہے, برائے مہربانی بتائیں کہ مال غنیمت میں خون کا مطلب کیا ہے؟
بھائی مال غنیمت میں خون سے وہ چیز ہے, مال غنیمت میں خمس جس کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ وعلم انما غنمتم فان لله خمس وللرسول, مال غنیمت کا ایک پانچواں حصہ پورا مال تقسیم کرنے سے پہلے پہلے نکال لیا جاتا تھا, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتامہ اور مسکین میں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کے وہ مال دیا جایا جاتا تھا, اسے وہ مال دیا جاتا تھا.
یہ میرا سوال ہے, ساتھ سوال کرتے ہیں کہ برائے مہربانی مال غنیمت میں خمس کا مطلب کیا سمجھا؟
یعنی مال غنیمت میں خمس کا معنی یہ ہے کہ جیسے کہ سورہ انفال میں دسویں پارے کی جس میں کہیں آیت ہے کہ مال غنیمت جو حاصل کیا جاتا ہے اس میں سے پانچواں حصہ نکال دیا جائے, جو اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے یتیموں اور مسکینوں یعنی پانچ چیزیں مشہور ہیں ان کو وہ مال دیا جائے. لیکن اب بھی وہ چیز ہے جو امام وقت کو حاصل ہے, اس میں سے ایک سمجھ لے کر کے اسے جہاں چاہے مناسب رکھے گنگا کے رقم ہم تقسیم کیا کرتے تھے ان کو تقسیم کر اس میں سے جیسے ابھی بھی گروہ بنو ہاشم کو بھی دیا جا سکتا ہے اس میں سے. جی
اگلا سوال ہے چاہتی ہوں حدیث پوسٹ کی ہے جس کا عنوان ہے شیطان کی ملازم. حدیث پوسٹ کی جا رہی ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ابلیس زمین پر آنے لگا تو اس نے اللہ تعالیٰ کا عرض کیا اے پروردگار تو مجھے زمین پر بھیج رہا ہے اور آئندہ جائزہ کر رہا ہے میرے لیے کوئی گھر بھی بنا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امام نے بہن سبھی ندی سے سوال حدیث پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے.
یہ حدیث موزم تبانی کبیر وغیرہ کے اندر مروی ہے لیکن اس کی سمجھتا تو ضعیف ہے. اللہ مالوانی کا رحمہ اللہ نے وہاں ضعیف کرا دیا اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ عبداللہ نے ایک رسالہ لکھا ہے حدیث محاذ یعنی دانے بانٹ متعلق جو حدیثیں ہیں اس میں اس حدیث کو ضعیف اور موضوع حدیثوں کے ذریعے رکھتا ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ دانے اور باغی کی حدیثیں صحیح نہیں ہیں. یہ حدیث ضعیف ہے البتہ دوسری حدیثیں اس سلسلے میں.
اگلا سوال ہے من پاک ہے یا ناپاک. یہ مسئلہ اہل حدیث کے خلاف بہت سارا جاتا ہے.
اصل میں مشکل ہے کہ کیا اہل حدیث من کے پاک کہنے میں منفرد ہیں. علماء نے اس کی کسی نے ان کی تائید نہیں کی ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا حساب لگایا جائے تو زیادہ تر علماء اسی طرف گئے ہوئے ہیں کہ منی پاک ہے. خصوصی طور پر امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد حنبل رحمہ اللہ امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ ان لوگوں کا مسلک امت کی منی پاک ہے. حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حضرت عائشہ کی جو مرضی ہے اس کی تائید کرتی ہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک کہہ دیا ہے امام دارقطنی رحمہ اللہ اپنے سنن میں نقل کرتے ہیں صحیح سمجھتے ہیں امام بیہقی رحمہ اللہ اپنے سنن میں نقل کرتے ہیں کہتے ہیں عبداللہ بن عباس نے بیان فرمایا کہ منی ناک کے یہ نیتا جو نکلتا ہے نا اس کے مطابق ہے. یعنی جس طریقے سے آدمی نیتے کو اپنے ہاتھ میں لے کر لپیٹتا ہے اسے کھاتا نہیں ہے اسے اپنے کپڑے میں نظر کو صاف ہی کرتا ہے تو یہی مثال کا ہے منی کا. لیکن نبی پہلے بھی ناکام نہیں کرتا یہی مثال منی کی ہے اس سے دھویا جائے گا لیکن دھونے کا یہ معنی نہیں ہے ناپاک ہے. تو وہ اصل علماء احمدی کے سلسلے منفرد نہیں رہے ہیں چیزوں میں چلا جاتا ہے گیارہ سو دنوں کو بھی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ یہ علماء کے نزدیک مختلف ہی مسئلہ چلا رہا ہے اور صحابہ کرام میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ وہ حدیث بڑی مشہور ہے صحیح مسلم کے روپ میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مہمان آیا اور اسے آپ نے چادر دیا بہترین سی چادر نئی چادر تھی اسے دیا اوڑھنے کے لیے. رات میں اسے احترام ہو گیا تو اسے شرم آئی اور صبح کے لے جا کر کے اسے دھونا چاہا اور دھو کر کے جو فاطمہ تھی اس کو دیا. فاطمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فاطمہ سے کہا اس نے یہ بے خوشی کیا کہ میری چادر کو خراب کیا. اس کا تو صرف یہی تھا کہ ہاں وہ اس کو پھر جو ہے کپڑے صاف کرتا اور بات ہو جاتی تحریک ہے اس سلسلے میں ہے جس پر علماء نے اعتماد کیا ہے.
اگلا سوال ہے خانہ کعبہ کے طواف کے دوران قرآن پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں.
کوئی پریشانی ہے پڑھ سکتے ہیں یہ ہمیں علاقہ لے.
اگلا سوال اپنی عورت کو پیار سے بہن بول سکتے ہیں.
پہلے دیکھیے اس کو پرہیز کرنا چاہیے. سنن ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ یہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ اپنی بیوی کو بہن کہہ رہا تو آپ نے کہا کہ تمہاری بہن ہے وہ آپ نے اسے ناپسند کیا ہے کہ نہیں. یہاں پر قاعدہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر وہ چیز جو جدین کہنے میں اس کی ممانعت ہے یعنی کوئی آدمی فیلن اپنی بیوی کو اپنی بہن کہتا ہے تو گویا کہ اس کو اپنے اوپر حرام کر رہا ہے. تو ایسے الفاظ کو مزاق میں بھی استعمال محبت میں بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی احترام میں اگر ایسی کہہ دیتی ہے عورت اپنے شوہر کو بھائی یا وہ اپنی بہن کہتا ہے تو اس کو اس کی بیوی حرام نہیں ہوگی. اللہ کل حال تھوڑا سے منع.
اگلا سوال ہے کیا 14 اور 15 شعبان کو روزہ رکھنا صحیح ہے.
14 اور 15 شعبان کو اگر کوئی آدمی شعبان کی وجہ سے روزہ رکھ رہا ہے تو یہ چیز جائز نہیں بلکہ بدعت میں داخل ہے. اور اگر اس کی عادت ہے کہ ہر مہینے وہ 13-14-15 کا روزہ رکھتا ہے 13-14-15 کا روزہ رکھتا ہے یا شعبان کے مہینے کے اندر پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت ہوگا رکھے تھے اس میں ایک کو رکھا دو کو رکھا یا تین چار رکھا پانچ سے رکھا ایسے ایسے موقع آیا کہ وہ چودہ پندرہ ہو رہا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص کر کے جو پندرہ تاریخ کی کوئی اہمیت ہے اس لیے ہم روزہ رکھیں یعنی روزہ رکھنے کی نہ اہمیت ہے تو ایسا رکھنا چاہے.
اگلا سوال ہے کیا غیر مسلم کو اسلام قبول کرنے کے بعد ختمہ کرانا ضروری ہوتا
ہے؟ مستحب ہے ختمہ سنت مؤکدہ ہے کہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس کے بعد لوگ بہت سے مسلمان ہوتے رہے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں نصارہ ہیں جن کے یہاں ختمے کا رواج نہیں تھا. وہ مسلمان ہوتے رہے لیکن ہر ایک کو ختمے کا حکم نہیں دیا گیا. سنت سے ادب کرنے کی بہتر ہے ان کی تو نہیں.
اگلا سوال کیا بھائی کی جائیداد سے حصہ مانگ سکتے ہیں؟
بھائی کی جائیداد سے اگر اس کے نرینا اولاد ہیں تو بھائی کا کوئی حصہ نہیں. اگر بھائی کا انتقال ہوا اور والد زندہ ہیں دادا زندہ ہیں تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے نا. بھائی کا پوتا زندہ ہے تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اگر اصل میں اور فرع میں کوئی نہیں ہے تو اس کو اس کا حصہ بھائی کو ملے گا.
اگلا سوال ہے کیا قبر اور مزار پر جانا گناہ ہے؟ کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟
قبر پر جانا کس نام ہے؟ قبر پر اگر جاتا ہے کوئی انسان یہ سوچ کر کے کہ یہ بابرکت جگہ ہے یہاں پر جو مدفون ہے وہ برکت والے ہیں وہاں پر ہم دعا کریں یا وہاں حسین برکت کے لیے جائیں تو ظاہر بات یہ ناجائز ہے. اگر کوئی آدمی قبر پر اس لیے جاتا ہے کہ وہ قبر کی زیارت دیکھنے کا اللہ کرتا ہے فرمایا قبر کی زیارت کرو اس لیے ہم بہت کو یاد دلاتی ہے اور اس کا مطلب اہم قبر کو فائدہ پہنچانا ہے ان کے لیے دعا کرنا ہے اور اپنا عبرت حاضر کرنا ہے تو کوئی غلط کی بات نہیں ہے.
اگلا سوال ہے پوچھتے ہیں کہ اگر پیاز اور لہسن وغیرہ کھا کر مسجد میں جانے کی ممانعت ہے کیونکہ اس سے بدبو ہوتی ہے بدبو آتی ہے اور اس سے فرشتوں میں تکلیف ہوتی ہے تو کیا سگریٹ اور تمباکو وغیرہ کھا کر آدمی مسجد میں جا سکتا ہے؟
ہر دیکھیے علماء کا ایک قول ہے کہ یدور و معاہم بچی یعنی کوئی معاملہ اپنی علت کے ساتھ وہ چلتا رہتا ہے. جہاں یہ علت پائی جائے گی یعنی سخت بدبو ہو یا پسندیدہ بدبو ہو تو اس کو کھا کر کے اس کا استعمال کر کے مسجد میں نہیں جایا جائے گا. تو سگریٹ کا بیڑی کا اس کا محکم کس کا ہے؟ پیاز اور لہسن کا.
اگلا سوال سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا یہ حدیث ہے اس میں سنت کیا ہے؟
اللہ کے بندے میں بلا وجہ سے لوگ مسئلہ کھڑا کرتے ہیں حدیثوں پر اعتراض کرنے کے لیے کہ اہل حدیث ہیں تو ہم اہل سنت ہیں ہر حدیث پر عمل نہیں ہوتا ہم سنت پر عمل ہوتا ہے یہ بلا وجہ کی بکواس ہے. علماء جب بات کرتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں تو عمومی طور پر جیسے متقدمین حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں اسی کو حدیث کہا جاتا تھا اسی کو سنت کہا گیا ہے. کتاب و سنت پر ہمارا عمل ہے قرآن اور حدیث پر ہمارا عمل ہے کہ نہیں ہے. اور اگر اللہ کے رسول نے چار کے ٹکڑے کیا ہمارا عمل اس کے اوپر کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جو کہتا ہے اس پر عمل نہیں ہوتا اس کو بہت ظاہر ہے. اس لیے کہ ہمارا اس پر عقیدہ اور ایمان ہوگا کہ نہیں ہمارے دل کا عمل ہے کہ نہیں عمل صرف ہاتھ سے نہیں ہوتا ہے عمل سے نہیں ہوا کرتا ہے کہ نہیں. تو ہر حدیث جس مناسبت سے آیا وہ حدیث کس مناسبت سے ہے عمل ظاہری عمل کے مناسبت سے ہے ہم اس پر عمل کریں گے عقیدے کے متعلق ہم اس کے اوپر عمل کریں گے.
اگلا سوال ہے موت قبل ان کا موت یہ جملہ کیا ہے؟ کیا یہ کسی حدیث کا ہے؟
یہ کوئی حدیث نہیں ہے. مجھے یاد رہا ہے کہ امام سقاوی رحمہ اللہ نے ان سے المقاصد الحسنہ کے اندر نقل کیا ہے کہ یہ باطل ہے اس کی کوئی سمجھ نہیں ہے. یہ صوفیہ کا قول ہے. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موت قبل ان کہوں کہ تم مرو قبل اس کے بھی تم مرو یعنی تم یہ شعور کرو کہ ہاں تم مرے ہو یعنی احساس ہو کہ جس طریقے سے آدمی مردہ رہتا ہے وہ لوگوں سے الگ رہتا ہے لوگوں سے متعلق رہتا ہے ایسے بھی تم لوگوں سے متعلق رہو. یا اگر تم یہ سوچو کہ ہاں تم مردے ہو تو تم موت کے بعد کی جو تمہارے حالات پیش آ رہے ہیں اس کے بارے میں تم تیاری کرو گے. جیسے حدیث میں ہے اس رقص کا میرل موت آ تم اپنا شمار کتنے کرو موت میں تم کتنے بھی کمر لگائے تھے تو اس کا ہونا یہ
گروپ نمبر چار کے ساتھ ہی سوال کرتے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ آج کل طویل ایک گھنٹے تک دیا جاتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر خطبہ دینے کا حکم دیا تھا تو اس کا کیا روک
دیکھیے یہ لوگ یہ گھنٹے کا خطبہ دے رہے ہیں اگر کوئی مصلحت وہاں پیچھے نظر نہیں ہے تو ایسا سنت کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے مختصر رہا کرتے تھے جیسے مثال طور 20 منٹ ہے 25 منٹ ہے آدھے گھنٹے ہے یہ بہت ہے اس لیے انسان بہت کچھ کاج کر سکتا ہے اور دوسرے مذہبوں کی باتیں ہیں تو اس کو انسان ہرا کر سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لمبی نماز پڑھنا اور خطبہ مختصر کرنا یہ کیا ہے انسان کے سمجھدار اور صفی ہونے کی دلیل.
اگر کسی کو یہ نہیں مل جائے اگر یہ کہیں گے لوگ آتے ہیں اسی لیے ہم خطبہ سنانے کے لیے اور تھوڑا آگے
کوئی
غریب نہیں ہے. اگلا سوال ہے سارے سوال کرتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ نبی کا وسیلہ کیا ہم لے سکتے ہیں کیونکہ یہاں کے نظامی بھائی حدیثوں کا حوالہ دیتے ہیں کیا کوئی حدیث ہے یا نہیں وسیلے کے علاوہ
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ لینے کی متعدد صورتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وسیلہ یہ جائز ہے, آپ سے محبت کرنے کا وسیلہ یہ جائز ہے, آپ کی اتباع کرنے کا وسیلہ یہ جائز ہے اور یہ چیزیں قرآن مجید سے ثابت ہیں. جیسے ربنا آمنا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین, اے اللہ تعالیٰ ہم ایمان لائے اور پھر رسول کے ہم نے اتباع کیا لہٰذا ہمارا سوال کو ایسا کرتے. البتہ دوسری صورت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا وسیلہ آپ کے جہاں کا وسیلہ یہ ایسی چیز ہے جو قرآن سے اور صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں ہے. اس سلسلے میں جتنی حدیثیں وارد ہیں وہ سب کے سب غیر اور موضوع ہیں, بلکہ حقیقت میں جو لوگ اس وسیلے کے قائل بھی ہیں وہ بھی ان میں جو متکثر علماء ہیں وہ بھی ان حدیثوں کو صحیح نہیں مانتے, اقرار کرتے ہیں کہ حدیثیں ضعیف ہیں.
گروپ نمبر پانچ کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ السلام علیکم, میقات کیا, میقات کی حقیقت کیا ہے اور مسجد عائشہ میقات کیسے بنی اور کچھ لوگ مسجد عائشہ کو میقات کیوں نہیں مانتے؟ دو سارے سوال آئیں گے.
اصل میں دیکھیے میقات شرعی اصطلاح میں حد کے مطابق جب گفتگو ہوتی ہے تو میقات وہ جگہ ہے کہ جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے اور وہاں سے احرام باندھے بغیر عمرہ اور حج کا قصد نہیں کیا جا سکتا ہے. وہاں سے احرام باندھنا واجب ہے اگر کوئی رکن نہیں ہے, وہاں سے احرام باندھنا واجب ہے اسے میقات کہتے ہیں. باہر سے آنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار اور پانچ میقاتیں متعین کر دی ہیں, یعنی ذو الحلیفہ ہے اور راغب ہے, راغب ہے یا اس طریقے سے اللیف ہے, قرن منازل ہے یا جو ہے ذات علم کہے, یہ چیز اللہ یہ مقام اللہ کے متعین فرمائیں گے. البتہ جن لوگوں کا حج اس کے بعد ہے وہ اپنے گھر سے جہاں سے احرام حج یا عمرے کی نیت کریں گے وہاں سے احرام باندھیں گے. یہاں تک مسجد عائشہ کا تعلق ہے اس لیے بدعت کی صورت اختیار کرنی ہے. ہوا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی نیت سے گئی تھی تو مکہ پہنچنے سے پہلے پہلے احرام باندھ لیا تھا انہوں نے رضی اللہ عنہ سے. مکہ پہنچنے سے پہلے پہلے انہیں ماہواری یعنی حیض کا خون آ گیا اور وہ عمرہ نہیں کر سکی, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی منا اور وہاں سے عرفات روانہ ہو گئے. تو جب وہ واپس آئیں گی اور وہ پاس ہوئی تو انہوں نے حج کا طواف کیا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے دل میں یہ خلیج ہے کہ ہم نے عمرہ نہیں کیا, ہماری تمام سہیلیاں جو ہے عمرہ کر کے جا رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمٰن بن ابی بکر سے کہا کہ انہیں لے جاؤ قنعین جہاں پر مسجد عائشہ آج بنی ہوئی ہے اور وہاں سے وہ احرام باندھ کر کے عمرہ کر لیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قنعین سے احرام باندھنے کا اس لیے حکم دیا تھا کہ جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے سب سے قریبی تو جو حرم کیا حد حرم کیا تھی قنعین تھی, ورنہ مسجد عائشہ کا مسجد عائشہ ہونے کی وجہ سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. جو آدمی مکے کے اندر قیام پذیر ہے اور وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو جو حد حرم جس طرف بھی اس کے قریب ہوگی, عرفات طرف قریب ہے عرفات چلا جائے, جہزانہ قریب ہے جہزانہ چلا جائے, اتنا ہی قریب ہے مسجد عائشہ چلا جائے.
ساتھی اور ایک اگلا سوال ہے کہ میقات میں غسل کرنا ضروری ہے؟ خواتین کے لیے بھی اگر وضو کر کے خواتین اگر احرام باندھ لیں تو
احرام کے لیے غسل کرنا ایک تاکیدی امر ہے, ضروری نہیں ہے. آج کل سے اگر کوئی آدمی نکاح کے قریب رہ رہا ہے اپنے گھر سے احرام باندھ کر کے غسل کر کے جاتا ہے وہاں پر احرام باندھتا ہے تو اس کے لیے سنت بھی نہیں ہے.
سفر کے دوران نماز فجر کرنے کا کیا حکم ہے؟
یہ تاکیدی سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. سفر میں قصر کے علاوہ اتمام کر کے نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے, البتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے. اسی لیے بعض علماء نے اس کو واجب کہا ہے. ہمارے علماء اہل حدیث میں شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کا جو چوٹا وہ بھی ان کا رجحان بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ واجب ہے.
اگلا سوال ہے, صحابہ کے بعد جو حصہ ہے جس کو حدیم کہا جاتا ہے, یہاں پر ثواب کے بعد دو لگا نقل کرنا ضروری ہے؟
نہیں, صحابہ کا حصہ ہے وہ اس میں نقل پڑھنا ثواب کے بعد سنت بھی نہیں ہے. عام حالات میں وہاں پر نقل پڑھنا نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے, لیکن ثواب کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں.
ساتھ ایک سوال گروپ نمبر 6 سے کرتے ہیں, ایک پوسٹ انہوں نے کیا, اللہ رؤوف الرحیم, سورہ بقرہ نمبر 143, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہے, تو پتہ نہیں اس کی تفصیل چاہتے ہیں وہ. جن اللہ سے رؤوف الرحیم, اللہ نے اپنے آپ کو رؤوف الرحیم کا, اور دوسری آپ نے لگا جائے گا رسول اللہ علیہ وسلم عزیز علیہ وسلم, اس کی تفصیل چاہتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نام ہے, ہر نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں ہے. مثال کے طور پر رحیم اللہ تعالیٰ بھی ہے اور رحیم بندہ بھی ہے. کریم اللہ تعالیٰ بھی ہے اور کریم بندہ بھی ہے, لیکن ظاہر بات ہے بندے کا کرم اللہ کے کرم کے مطابق نہیں ہے, بندے کا رحم اللہ کے رحم کے مطابق نہیں ہے. اللہ کے کچھ نام خاص ہیں جو کسی اور کے ساتھ نہیں ہے, جیسے اللہ ہے, رحمان ہے, بارک ہے. یہ بات اللہ نے اس سے خالق کو بھی اس نے شمار کیا ہے, جس کے خالق صحیح ہے کہ خالق نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رحیم عام بندہ بھی ہو سکتا ہے, اللہ کے رسول بھی رحیم ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رعفت اور رحمت پائی جاتی ہے اور نبی کے اندر نہیں, البتہ اس کا ایک حصہ جس طریقے سے عام بندوں میں ہے تو ہمارے نبی میں زیادہ سے زیادہ پائی جا رہی ہے.
اگلا سوال ہے, ایک شخص شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی اپنے ساتھ رہتی ہے, لیکن اس کے باوجود بنا کی اس کو عادت ہے, بیوی اس کو ملامت بھی کرتی رہتی ہے, لیکن وہ رکتا نہیں ہے اپنے اس برے کے اوپر, کیا ایسی صورت میں بیوی کے ساتھ رہے یا بلا لے؟
دیکھیے, اگر بیوی سمجھاتے عاجز آ جائے اور لوگوں کو بھی درمیان میں ڈالیں, اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ اب یہ اپنے ادب کو چھوڑنے والا نہیں ہے, تو یقیناً اس سے دوری اختیار کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اثر اس کے بچوں اور پھر خطرہ ہے کہ اس کے اوپر بنا کرے. جی ہاں, اس لیے اس سے دوری اختیار کرے.
آخری سوال ہے, سوال کرتے ہیں کہ ہر دن سورۃ الملک اور ہر جمعہ کے تحت وہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟
ظاہر بات پڑھنا بہت آؤٹ وغیرہ نہیں, ہر دن ہر جمعہ کو سورہ کہاں پڑھنے کی فضیلت, حضرت ابو سعید خدری کی حضرت ابو سعید سے وارد ہے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہاں پڑھے گا, اس کے لیے اتنا نور دیا جاتا ہے جو وہاں سے لے کر کے مکے تک ہے. ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک پورے الف لام میم سجدہ اور ملک نہیں پہنیا کرنے کے سویا نہیں کرتے تھے, تو یہ سنت کا اہتمام کرنا چاہیے.
جزاکم اللہ خیر, احسن الجزاء. یہ تھی ایسے سنت سیریز 16.